اذ یغشا سدرا تھا ما یغشا، جب چھا رہا تھا سدرا پر جو کچھ چھا رہا تھا، کیا چھا رہا تھا وہ جو کچھ چھا رہا تھا؟ اصل میں بات یہ ہے، یہ جو تھوڑی سی میں نے آپ کو باتیں بتائیں کہ وہاں پہ فرشتے ایسے تھے، وہاں پہ اس طرح کے نظارے تھے، وہاں پہ ایسے رنگ تھے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا ایسا ظہور تھا جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دی اذ یغشا سدرا تھا ما یغشا، سدرا کے اوپر وہ چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا بس، یعنی جو اگر ورڈز لائے جائیں تو زبان قاصر ہے نا، الفاظ وہ منظر کیپچر ہی نہیں کر سکتے، جیسے ہم مثلا ہم تو سبحان اللہ ہم تو دنیا میں کوئی جگہ پہ جاتے نا تو اکثر میں تو وہاں پہ پکچر لے کے اپنے کسی کو بھیجتی ہوں، پیارے کو کسی کو، تو پھر میں ساتھ ضرور یہ لکھ دیتی ہوں کہ یہ جو کیمرہ ہے یہ بتا ہی نہیں سکتا یہ منظر، جیسے سب سے زیادہ اس چیز کا احساس جو ہوتا ہے وہ کعبہ میں جا کے ہوتا ہے، کہ وہاں جتنی مرضی پکچرز لے لیں، ہم جتنی مرضی اس کی تصویریں دیکھ لیں، ہم گھروں میں بھی لگی ہوتی ہیں کہ 100,000 دفعہ ہم نے ٹی وی پہ دیکھا، ہم نے ہمارے سب کی نظروں میں بسا ہوا ہے کعبہ، لیکن جو وہاں جاتے ہیں کیا وہ آپ کے کسی کیمرے میں کیپچر ہو سکتا ہے؟ جب آپ آ کے یہاں پہ بتاتے ہیں اپنی ساری روداد وہاں کی، کیا لفظ بیان کر سکتے ہیں؟ حالانکہ یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، یہ تو دنیا کا کعبہ ہے، اور وہ عالم بالا، وہ سدرۃ المنتہا، وہ جنت المأوا، وہاں پہ جو نظارے تھے ان کو کون سے الفاظ بیان کریں گے؟ ہماری تو وکیبلری میں وہ ورڈز ہی نہیں ہیں جو اس کو بیان کر سکے، اللہ دکھائے ہمیں وہ دن کہ ہم بھی وہ دیکھیں، ہماری روحیں دیکھیں وہ جگہ، اور ہماری روحیں وہاں جا کے سجدہ کریں، کہ نیک روحوں کو وہ جگہ ملتی ہے، وہاں تک پہنچتی ہیں اور سجدہ کرتی ہیں، تو ہماری روحیں وہاں تک جائیں عالم بالا تک اور وہاں سجدہ کریں، تو پھر ہو سکتا ہے ہم کبھی وہ نظارے دیکھ سکیں، لیکن سونے کی ٹڈیاں اس کو ڈھانپے ہوئے تھے، فرشتے کھڑے ہو کے ایک ایک فرشتہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، پھر کس طرح اس کی شاخیں ہیں جو یاقوت کی بنی ہوئی ہیں، کیسے وہاں پہ وہ رنگ ہیں جو آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور ڈفرینٹ رنگ ہیں جو کہ بیان ہی نہیں ہو سکتے کہ وہ رنگ کیسے تھے، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے ہیں، کیا وہ نظارے ہیں انسان، یہاں پہ ہم دنیا میں چیزیں دیکھ کے میسمرائز ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نگاہ ہی نہیں ہٹتی، دل ہی نہیں چاہتا یہاں سے جانے کا، یہ کیا نظارے ہیں، ان کو میں بیان کیسے کروں؟ تو یہ ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں جو وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا، اب سونے کی دھاتوں سے پتہ نہیں وہ بنے ہوئے پروانے ہیں، بعض جگہ آتا ہے کہ وہاں پہ کیا کوئی پرندے تھے، وہاں پہ فرشتے تھے، وہاں پہ کیا چیزیں تھیں، کچھ ہم بیان کر ہی نہیں سکتی نگاہیں، اور نہ ہی الفاظ، اور نہ ہی کوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کے بھی دنیا میں نہیں بیان کر سکتے وہ جو وہاں کے نظارے آپ کو کرائے گئے، ہاں انسانی زبان کی حد تک جتنا تھوڑا بہت، جیسے آپ سدرا کہہ دیا بیری، تو بیری اب ہم کیا اس کا اپنے ذہن میں کچھ بھی امیج نہیں لا سکتے، اس لیے یہاں پہ کہہ دیا گیا، حالانکہ قرآن کے الفاظ ہیں پھر بھی کہہ دیا گیا اِذْ یَغْشَ السِّدْرَةَ مَا یَغْشَ، تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے بس کر دیا کہ انسان تیری سمجھ سے، تیری عقل سے، تیرے تصور سے بیونڈ ہے وہ دنیا، وہ بہت اونچی دنیا، وہ بڑے بلند مقامات ہیں، یہ وہاں کی باتیں ہیں، جو بلندیوں کو چھونا چاہتا ہے وہ یہاں پہ بلند عمل کرے گا تو وہاں تک پہنچے گا، ما زاغ البصر وما طغى، اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ نگاہیں وہاں پہ کج نہیں ہوئی، یعنی کج کب ہوتی ہے نگاہ، جیسے مثلا روشنی بہت ہو تو نگاہ جو ہے نا وہ چندیا جاتی ہے، ایسے نہیں ہوئی، بلکہ نگاہ کے اندر اتنی تحمل تھا کہ وہ چندیائی نہیں، وہ ماں توغا، اور نہ وہ حد سے بڑی، مطلب کیا ہے حد سے بڑھنے کا، یعنی جتنا اللہ نے دکھانا ہے جو دکھانے کے لیے دیا نگاہ نے بس اتنا ہی دیکھا، یہ نہیں کہ بے ادبی کر کے ادھر ادھر ہو جائے، مثلا جیسے کیسے کہ مثال کے طور پہ ہم کہیں جائیں अब हमें कहा गया भाई आपने स्ट्रेट चलना है, आपने सीधे जाना, हम खो ही जाए, हाय यहाँ पे डेकोरेशन कितनी अच्छी है। जैसे हम कभी बाजार जाते हैं लेनी कोई चीज होगी तो हम 10 दुकानों पे खड़े हो गए पहले इस चीज को देखते रहेंगे, हालांकि लेनी नहीं है, चलो ये देख लेते हैं, चलो वो, अब वो चीजें हमें इतना अट्रैक्ट कर रही होती है हम उन चीजों में घूमते फिरते रहते हैं। इवन कभी ये हाल होता है कि जिस चीज को लेना होता है वो ही भूल जाती है कि क्या लेने आए थे, ऐसा होता है कि क्या लेने आई थी, याद ही भूल गया, चीजों में इतनी मगन हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं थे, पूरे इत्मीनान के साथ उन्होंने देखा, जो अल्लाह ने दिखाना था उससे जायद चोरी छुपे नहीं देखा कि आप मेहमान है किसी के घर गए हुए, मेहमान ने आपको ड्राइंग रूम में बिठाया, आपने इधर उधर चोरी छुपे जरा दूसरे कमरों का भी जायजा लेना शुरू कर दिया, वहां पर क्या नहीं, ये हो जाती है फिर बेअदबी। ना पहली बात की ना निगाह में ज़र्फ में कोई कमी थी, ना तहम्मुल में कोई कमी थी, और ना ही निगाह सरकश हुई हद से बड़ी कि निगाह इधर उधर घूमने शुरू हो जाए कि भाई वो जो इधर कोई जो मिसाल के तौर पे जो रंग है उन्हीं के अंदर खो गए, जो टिड्डियां उन्हीं को देखने लग गए। हम तो देखे ना, देखने कोई चीज, किसी ने कोई चीज बतानी हो हमें, कोई अहम चीज देनी हो, हमारा बाज दफा ध्यान ही उस तरफ नहीं रहता। हम तो एक दर्स में भी बैठे हों तो अगर लोग दरवाजे से आ रहे हैं, वो उधर कोई लेक्चर चल रहा होगा कितना ही अहम क्यों ना हो, हमारी उधर से ध्यान हट के अब वो कौन आ रहा है, अच्छा वो किधर बैठ रहा है, अच्छा वो उठ रहा है कि जा रहा है कि आ रहा है, हमारे उस तरफ ध्यान लगा होता है। जो अल्लाह ताला वहां पे अहकाम दे रहे हैं, जो अल्लाह ताला बात फरमा रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ली, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने दिखाया उसकी तरफ ही नजर रखी, ना उससे बढ़ के कहीं और नजर गई, और ना ही ऐसी कोई चीज थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ध्यान हट के इधर से उधर कहीं और ही पहुंच जाता। हम तो लेक्चर में बैठे बैठे कहीं और पहुंच जाते हैं, तो नहीं अभी सिदरा पे ही तो नहीं पहुंच गए थे, तो चले वापस आ जाए, अभी अल्लाह लेकर जाए वहां ऐसे ऊंचे बुलंद मकामात पे, लेकिन अभी हम ये कुरान ही पढ़े। लकद रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अलबत्ता तहकीक उसने देखी अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां, बहुत बड़ी बड़ी निशानियां अल्लाह ताला ने उनके नजारे कराए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पर। देखिए जिब्राइल अमीन तो एक निशानी थे ही, लेकिन उनको तो दुनिया में भी दिखा हुआ था, लेकिन इसके अलावा अल्लाह ताला ने क्या क्या निशानियां दिखाई, कहीं जन्नत दिखाई, कहीं जहन्नुम दिखाई, कहीं और कई कई लोगों का अंजाम दिखाया, सिदरा दिखाया, और क्या क्या चीजें देखी आपने, दारोगा जन्नत देखे, दारोगा जहन्नुम देखे, क्या क्या नज़ारे वहां पे किए। कुछ चीजें तो हमें पता चलती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है कि क्या क्या चीज आपको अल्लाह ताला ने वहां पे दिखाई, ताकि आप उम्मत को जाके बता सके, लेकिन अल्लाह ताला का दीदार नहीं फरमाया, वरना यहाँ पे होता कि अल्लाह ताला का दीदार किया, फरमाया लकद रा मिन आयाति रब्बी, अल्लाह की आयात देखी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह को नहीं देखा था, ये याद रखिए, ठीक है। हज़रत इब्ने अब्बास की रिवायत आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को दिल की आंख से देखा, तो दिल की आंख से देखने और उसमें तो फर्क होता है ना, हम ये नहीं कह सकते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को आमने सामने देखा और आमने सामने बातें हुई, ये बात सही नहीं है। जो बाज़ लोग जोश खिताबत में कह देते हैं कि जी सामने खड़े हुए थे और अल्लाह ताला ने वहां पे खड़ा करके बात की और कोई हिजाब नहीं था, या इस तरह की बात नहीं है। और आपको पता है कि फिर वहां पे देखें सूरह तकवीर में अल्लाह ताला ने कैसे फरमाया, वलकद रआहु बिल उफुकिल मुबीन, उन्होंने उनको जिब्राइल अमीन को यहाँ पे उफुकिल आला फरमाया ना, वहां पे फरमाया उफुकिल मुबीन, उफुकिल मुबीन में देखा था, वहां पे देखा था। वमा हुआ अलल गैब बिदनीन वमा हुआ बिकौलि शैतानिर रजीम फअइन तज़हबून, देखो फिर ये किसी शैतान मरदूद का कौल नहीं है, ये तो ये फरिश्ता लेकर आया इस नबी के पास, तुमने इसको ऐसे ही समझ लिया, मामूली समझ लिया, नहीं इसमें तो एक शायबा भी नहीं है किसी शैतानी बात का। फअइना तज़हबून, फिर कहां जा रहे हो तुम, कहां भटके जा रहे हो इसको छोड़ के, इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, ये तो कुछ और नहीं मगर जिक्र है जहानों के रब का, आलमीन जहानों के लिए, लिमन शाह मिनकुम मन यस्तकीम, जो चाहे इससे रास्ता पा ले। تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی اوتھینٹسٹی اور اس کا یقین دلانے کے لیے یہ ساری رویت کو بیان فرمایا کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو دیکھا، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ گئے سدرۃ المنتہا پہ تو وہاں کیا دیکھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے والا جو فرشتہ آتا تھا وہ کیسا تھا۔ تو یہ ایسے ہی کوئی باتیں ادھر ادھر کی نہیں ہیں، تم اور چیزوں پہ بہت توجہ کرتے ہو، اس قرآن کے اوپر توجہ کرو، دیکھو جو جس کو اس اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ اب دیکھیں اس سارے پہ قسم اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی اٹھائی ہے، وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى، تو اس کے اوپر اب آپ کو سمجھ آ رہی کہ کیوں یہ قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بات بیان فرمانے کے لیے۔ اس کے بارے میں بہت سے قول ہیں، لیکن ایک بات جو بہت پیاری ہے اس کے اندر وہ یہ کہ دیکھیں ستارے جو ہوتے ہیں نا، وہ لوگوں کو پہلے زمانے میں بھی، آج تک بھی، ایون سمندروں میں، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک مقصد بیان فرمایا ہے کہ اس سے لوگ راستے تلاش کیا کرتے تھے اور کرتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، ستارے ڈوب جاتا ہے، اذا ہوا جب گر جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہی وقت ہوتا ہے سورج کے طلوع ہونے کا۔ تو اب یعنی یہ ڈپکٹ کر رہا ہے یہ بات، ستارے کی قسم کھا کے جو گرا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تمہارا ساتھی جو ہے نہ بہکا ہوا ہے نہ وہ بھٹکا ہے، اور وہ اپنے دل سے کوئی بات نہیں کہتا، یہ وحی کی باتیں، اور ان کو اس فرشتے نے سکھایا ہے جس کو انہوں نے وہاں پہ بھی دیکھا اور سدرۃ المنتہا پہ بھی دیکھا، اور ان کو اللہ نے بڑی بڑی اپنی نشانیاں دکھائی ہوئی ہیں، اور کیسے وہ انہوں نے وہ نشانیاں دیکھی ہیں انہی آنکھوں سے، اس دنیا کی آنکھ سے ہی دیکھا جو جسم کی آنکھیں ہیں۔ تو اب جو ہم بات کر رہے تھے کہ ستارے کے ڈوبنے کا وقت آ گیا اور سورج کے طلوع ہونے کا وقت آ گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سورج ہیں کہ جب وہ اب طلوع ہوں گے تو ہر چیز روشن ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا تھا کہ تارے تھے، تارے بھی رہنمائی کرتے ہیں، مگر ان میں پھر بھی ابھی اتنی پاور نہیں ہوتی کہ لوگوں کو صحیح سے راستہ دکھا سکے، جیسے سورج میں آپ ہر چیز کو بالکل کلیئر دیکھ سکتے ہیں۔ تو پچھلے انبیاء کی جو پیغامات تھے وہ تاروں کی طرح تھے بس، کیونکہ ان کی حفاظت کا انتظام نہیں نہ ہوا تھا، تو وہ دھیمی دھیمی تو روشنی تھے، دھیمی دھیمی تو ہدایت کا سامان تھے، مگر بالکل کھل کے روشنی نہیں تھے۔ اب جب تارے گر گئی یعنی ڈوب گئے، تو اب ہے ٹائم کہ سورج نکل آئے گا، اور وہ سورج وہ ہے جس سے اب ہر چیز بالکل واضح ہو جائے گی، ہدایت کا راستہ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ تو یہ بات سمجھ آئیے کیوں ستارے کی قسم کھائی گئی، کیا اس کا کنیکشن ہے تارے کی قسم کا اس بات سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہکے ہوئے نہیں ہیں، بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بیان فرمائیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے جیسے کہ مکی صورتوں کا ایک اسلوب ہوتا ہے توحید کے اوپر بات ہوتی ہے، تو ان کے شرک کی مذمت کی گئی، اس کو ریجیکٹ کیا گیا، اور وہ شرک جو ان میں اس زمانے میں یعنی بہت رائج تھا، بہت ایکسیپٹیبل تھا، اور وہ تھا کہ یہ ملائکہ کو سمجھتے تھے، نعوذ باللہ، کہ یہ چونکہ اللہ کے ہاں بہت مقرب ہیں تو وہ اللہ سے جو مرضی کروا سکتے ہیں، جو مرضی کہہ کر منمانی کر سکتے ہیں، لہٰذا کیا کرو کہ اب ان ملائکہ کی ہی مورتیاں بنا کے انہی کے اوپر چڑھاوے چڑھاؤ، انہی کو پوجو، انہی کو پکارو، تاکہ یہ ملائکہ خوش ہو جائیں، تو پھر جا کے اب کام ہمارا کروا دیں گے۔ ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کے بڑے مقرب ہیں، اللہ کے بڑے قریب ہیں، اللہ سے بات بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہاں پہ ہمارا ان سے ڈفرینس ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ملائکہ کوئی چیز بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہوتا ہے، وہ حکم سے ذرا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے، اس وجہ سے ہمارا ان سے فرق ہو جاتا ہے نا, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ملائکہ کے پاس بھی اتنی پاور ہے, ملائکہ بھی جو مرضی کریں, ملائکہ بھی جو مرضی کرائیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, وہ کرتے وہی ہیں جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے. اسی وجہ سے پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ملائکہ کے پاس پاور نہیں ہے, وہ تو حکم کے غلام ہیں. اسی لیے پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ او مائی گارڈین اینجل گارڈ می, ہم یہ نہیں کہتے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ حفاظت کے لیے فرشتے تو ہیں, لیکن وہ ہماری حفاظت اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے کہ میں کہ کوئی اشارہ آنے لگے تو میں کہوں ہائے میرے حفاظت کے فرشتے تو میری حفاظت کر. نہیں, ہم کہہ ہی نہیں سکتے, ہمیں پتہ ہے کہ یہ بس جو حکم ہوگا بس وہی کریں گے, تو اللہ سے ہی کیوں نہ کہیں جس نے حکم دینا. وہ کہتے تھے انہیں کو راضی کر لو. تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرائیتم اللات والعزا, کیا پھر دیکھا تم نے لات کو اور عزا کو, دیکھا تو انہوں نے تھا ہی, لیکن یعنی کیا تم نے توجہ کی لات اور عزا کی طرف. لات اور عزا ان کی دو دیویاں انہوں نے بنائی ہوئی تھی, جو لات جو تھا وہ طائف والوں کا بت تھا, دیوی تھی, اور عزا بھی جو تھا وہ نخلا میں یہ ایک بت انہوں نے رکھا ہوا تھا, اس کی پوجا کرتے تھے. وہ منات اور منات کو, منات بھی بہت, یہ تو ایسے بت ہیں تین جن کے یہاں پہ نام آئے, یہ بڑے بڑے بت تھے. ویسے تو یہ اور بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے, بہت زیادہ 360 بت تو کعبے میں ہی رکھے ہوئے تھے, لیکن بڑے جو تھے ان میں بھی دیکھیں اللہ اکبر, ان میں بھی کوئی بڑا ہے تو کوئی چھوٹا ہے, پوجا سب کی کرنی ہے, ان کی اہمیت زیادہ تھی. ایون منات کے پاس تو یہ جاتے تھے حج کے بعد بھی, یعنی طواف افادہ کرنے کی بجائے منات کو جا کے پکارنے لگتے تھے اور وہاں کا طواف کر لیتے تھے. اللہ اکبر. تو یہ مکہ مدینہ کے درمیان منات تھا. آپ کو پتہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد حضرت خالد بن ولید کو بھیجا تھا نا, اس کو جو عزا تھا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے, تو جو وہاں کے لوگ تھے وہ بھی ڈر گئے تھے, طائف والے جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ پتہ نہیں اب ان کے اوپر تو بڑی کوئی مصیبت ہی آ جانی ہے. اور مغیرہ نے پھر ایک وہاں پہ ایک ڈرامہ سا بھی کیا تھا کہ میں دیکھو ایک بس ڈرامہ سا کرتا ہوں ان کے سامنے نا, تو انہوں نے وہ ایسے اس کو ایسے ایک وار کیا اور اس کے بعد ایسے گر گئے, تو انہوں نے کہا دیکھا 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 ہماری دیوی نے ان کو یعنی گرا دیا. عزا کی بات ہو رہی ہے, سوری لات کی نہیں, عزا کی. اور پھر یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید نے اس کو گرایا تھا, تو اس کے بعد آ کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ, تم نے کچھ بھی نہیں کیا ابھی. تو وہ واپس آئے تھے تو وہاں کے جو محافظ اور جو اس کے جو بھی ہوتے ہیں نا بتوں کے مجاور جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ بڑا شور کرنے شروع گئے, یا عزا نعرے لگانے لگے. تو انہوں نے دیکھا تو وہاں پہ ایک ننگی عورت بیٹھی تھی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اپنے سر پہ مٹی ڈال رہی تھی, آپ نے تلوار سے ایک ہی وار کیا اس کا کام تمام کر دیا. واپس آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا وہی تو عزا تھی. یعنی آپ سمجھیں بات کو, یعنی یہ جو شیاطین جنات ہوتے ہیں نا, یہ شیاطین کے کام ہوتے ہیں اس طرح کی جگہوں پہ, ایسے ایک وہ کوئی شیطان ہی ہوگی, کوئی جن شیطان جو کہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی جس کے سارے یہ کام تھے. تو یہ تھے ثلاثہ, یہ تین تھے, یہ منات تیسری تھی, ثلاثۃ الاخرى یہ تیسری تھی ان کا بت. بہر کیف ابھی ہمیں اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ یہ ان تین بتوں کی بہت زیادہ یہ پوجا کرتے تھے. الکوم الذکر ولہ الانثى, یہ جو ہم نے پہلے بھی بات پڑھی تھی کہ کیا تمہارے لیے تو لڑکے ہیں اور اس کے لیے لڑکی ہے, کتنی بے ادبی ہے تمہاری کہ تم ایک تو سب سے برا کام یہ کرتے ہو کہ تم اللہ کے لیے اولاد بناتے ہو, اور پھر اولاد میں سے بھی ایسی اولاد جو کہ اپنے لیے بری لگتی ہے. دل کا اذن قسمت اندیزا, یہ تو ایسی تقسیم ہے جو بڑی ناانصافی کی ہے. یعنی تم جو بے اختیار مخلوق ہو اس کے لیے تو وہ اپنے لیے تو چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے لڑکے ہوں, اور وہ جو اللہ تمام اختیارات کا مالک ہے اس کو تم اپنی مرضی سے اولاد ٹھہرا رہے ہو, اس کے اپنی مرضی سے تم اس کے لیے یعنی ایک اس کے لیے مقرر کر رہے ہو. کہ ہم نے اس کو بیٹیاں دے دیا. اس نے اولاد ٹھہرانی ہوتی اگر اگر اس نے ہوتی تو وہ جو اپنے لیے پسند کرتا. تم کون ہو کہ تم اس کے لیے اولاد مقرر کرو اور وہ بھی وہ جو تم اپنے لیے بری سمجھتے ہو. دیکھیں اب اس کے اندر بہت زیادہ ہمیں ایک میسج ملتا ہے کہ انسان جو چیزیں اپنے لیے, یعنی اس کو چھوڑ دیں گا, ہم تو الحمدللہ ایسا نہیں کرتے, لیکن ایک اس سے ہمیں سبق جو سیکھنا چاہیے وہ کیا سیکھنا چاہیے کہ ہم جو اپنی زندگی میں چیزیں بیکار سمجھتے ہیں جن کو ہم خود نہیں پسند کرتے, وہ اللہ کے لیے نہ دیں, اللہ کے لیے اچھی چیز دیں. یعنی جو جائز چیزیں ہیں ان میں, یہاں پہ تو انہوں نے بالکل شرک کی بات کی ہے نا, وہ تو ویسے ہی برا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آن ٹاپ آف اٹ اس چیز کو بھی کنڈیم کیا ہے کہ دیکھو تمہیں تمہاری ایک وہ برائی تو اپنی جگہ ہے, لیکن تم کتنی بری چیز یہ کرتے ہو کہ تم اللہ کے لیے وہ چیزیں مقرر کرتے جو اپنے لیے نہیں پسند کرتے. بات یہ ہو رہی ہے نا, ہم بھی کہیں اللہ کے لیے وہ چیزیں تو مقرر نہیں کر رہے جو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے, جو ہمارے لیے اپنے لیے بیکار ہیں. مثال کے طور پہ جیسے اپنی زندگی میں لے لیں, اپنی زندگی کا جو بیکار ٹائم ہے, جو بالکل ہی بڈھے پھوس ہو جائیں, بالکل نہ کوئی ہڈیاں چلے, نہ چلنے کی طاقت, نہ دیکھنے کی طاقت, نہ سننے کی طاقت, وہ کہتے ہیں وہ اللہ کو دے دیں گے جب بوڑھی ہو جاؤں گی نا. میں بوڑھوں کو نہیں کہہ رہی کہ وہ اللہ کی طرف نہ آئے, بے شک جس زندگی کے جس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے تو الحمدللہ کہیں کہ آنکھ بند ہونے سے پہلے ہدایت مل گئی, لیکن میں ان کو کہہ رہی ہوں جو جوان ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ نو جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی تو پھر کر ہی لوں گی نا, جب میں وہ دیکھیں اس وقت نیک ہو ہی جاؤں گی نا, اس وقت میں عبادت کر ہی لوں گی نا, اس وقت میں اچھی ہو ہی جاؤں گی, اس وقت میں فرما بردار بن ہی جاؤں گی نا, وہ وقت اللہ کو دے دوں گی. یعنی جس جو تمہیں اپنے لیے بیکار لگتا ہے, تم ساری دنیا سے بیکار ہو کے بیٹھ گئے, وہ اللہ کے لیے رکھ دیا, اور جو اچھا اپنے لیے سمجھتے تھے کہ اب تو میں جوان ہوں, انرجیٹک ہوں, وہ اپنے لیے دیا, وہ تو میرا ہے نا, اس میں اللہ کا نہیں حصہ ہے. وہی جیسی بات ہو گئی کہ وہ جب تقسیم کرتے تھے اپنے اللہ کے لیے اور اپنے بتوں کے لیے جو صدقہ کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کمی آتی تھی تو اللہ کی طرف سے جو حصہ ہوتا تھا وہ کم کر دیتے تھے, بتوں کا حصہ کم نہیں کرتے تھے. اپنا ہم نے کم نہیں کرنا, ہاں اللہ کی طرف حصہ کم کر دینا, یعنی یہ میری زندگی ہے نا, تو میں یہ اپنی جوانی تو دنیا کو دوں, باقی جو بیکار حصہ ہے اپنی زندگی کا وہ اللہ کو دے دیتی ہوں, یہ میرا یہ بھی بڑا احسان ہو گیا. میں اپنی پورے سال کے 365 ڈیز میں سے 364 ڈیز تو میں بس اپنے لیے رکھوں گی نا, ایک دن جو ہے 27 رمضان وہ میں اللہ کو دے دیتی ہوں, چلو یہ کافی نہیں ہو گیا اللہ کے لیے, باقی دن تو میرے لیے ہے نا. کیوں ایسے ہم کرتے ہیں, اللہ کے حصے میں کمی کر دینی, اپنے حصے میں نہیں کمی کرنی, یا اللہ کو وہ چیز دینی, اس کے لیے وہ چیز مقرر کرنی کہ جو, حالانکہ اللہ تو بے نیاز ہے, اس کو نہ بیٹیوں کی ضرورت نہ بیٹوں کی ضرورت, جیسے ان کے لیے یہ بات ہے, اسی طرح اللہ کو نہ میری جوانی کی ضرورت, نہ میرے بڑھاپے کی ضرورت, نہ میری وہ ایک رات کی عبادت کی ضرورت جو میں بڑا احسان کر کے میں پوری رات جاگتی رہی ہوں, جو میں پورا بڑا احسان کر کے اللہ کو دے دوں. شادیوں میں ہم جاگ لیں وہ ہمیں نہیں برا لگتا, فلمیں دیکھنے کے لیے ہم جاگ لیں وہ نہیں ہمیں برا لگتا, کہیں سفر کرنے جاتے ہیں تو ہم آدھی رات کو ایئرپورٹ پہنچے ہوتے ہیں, وہاں پہ جاگے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ہمیں برا نہیں لگتا, لیکن وہ ایک رات ہمیں اتنی بھاری لگتی ہے, ہائے جاگنا ہے. دیکھیں ہماری تقسیم کیسی ہے, کیا ہماری تقسیم بھی کہیں ظلم والی تقسیم تو نہیں ہے, کیا ہماری تقسیم ناانصافی والی نہیں ہے, کیا اس میں بے ادبی کی بات نہیں ہے؟ اور وہ ہمارا مالک خالق ہے, کوئی ایسے نہیں ہے کہ ہم کسی انسان کو دے رہے ہیں کوئی چیز, اس کو جب ہم کوئی چیز دینے لگتے ہیں تو وہ کس سٹینڈرڈ کی ہوتی ہے یہ بتائیں, چاہے وقت دے رہے ہیں, چاہے صلاحیت دے رہے ہیں, چاہے کوئی مال دے رہے ہیں, چاہے کوئی چیز دے رہے ہیں گھر کی, اس کے راستے میں لگانی ہو تو وہ اس کے سٹینڈرڈ کیا ہوتے ہیں, کیا پھر وہ تقسیم انصاف والی ہے؟ ان کے لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں نہیں نہیں وہ دیکھو کتنا برا انہوں نے کیا, ہم خود کیا کر رہے ہیں, ہم نے خود کیسے تقسیم کیا ہوا اپنے وقت کو, اپنی زندگی کو, وہ زندگی جس کا ہمیں آج یقین بھی نہیں ہے کہ وہ آنی بھی ہے یا نہیں آنی, وہ ٹائم مجھے ملے گا بھی یا نہیں ملے گا, لیکن پلاننگ اس وقت کے لیے کہ وہ دے دوں گی اللہ کو, اللہ تعالیٰ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس کی بھی نہیں ضرورت ہے, جاؤ اس کو بھی لے جاؤ اور دنیا کو ہی دے دو, جو ناکارا ہونے کا وقت ہے وہ اللہ کے لیے، اور جب کام کرنے کا وقت ہے تو وہ اپنی دنیا بنانے کے لیے. زبردست تقسیم کی ہم نے. اللہ اکبر، کیا اس بات کے اوپر کہیں، تو اس پہ تو رونا ہی آئے گا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ تقسیم نا انصافی والی تقسیم ہے. ہم میں سے ہر کوئی دیکھے کہ میں کہیں نا انصافی والی تقسیم تو نہیں کر رہی. میں کیا دے رہی ہوں اللہ کو، میں کیا مقرر کر رہی ہوں اللہ کے لیے. ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ تو صرف نام ہے، ناموں کے سوا کچھ نہیں ہے جو نام تم نے رکھ رکھے. یعنی یہ لات بنات عزا کیا ہے؟ یہ صرف نام ہی تو ہیں، ورنہ ان میں کیا ریالٹی ہے، حقیقت کیا ہے ان کی؟ کچھ بھی نہیں. انتم و آباؤکم، تم نے بھی رکھ لیا، تمہارے باپ دادا نے بھی. اب کہتے ہیں تس سے مس کیسے ہوں، ہمارے باپ دادا نے بھی تو ان کی پوجا کی تھی، وہ بھی تو انہیں کو مانتے تھے. آج آپ کتنا بھی لوگوں کو بتا دیں یہ بدعت ہے، یہ نہیں کرنا، جو بھی بدعت آج کل آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں کتنی رواج پکڑ چکی ہیں، کہتے ہیں کیوں، ہم نے تو اپنے پیرنٹس کو بھی یہ کرتے ہوئے دیکھا. نہیں، آپ نئی باتیں آپ نے شروع کر دی ہیں، ہر ایک اس کو بدعت بدعت کہنا شروع ہو گیا. تو چیز کی حقیقت تو دیکھو، یا خود ہی نام رکھے ہوئے چیزوں کے، کوئی دلیل ہو، کوئی بات ہو. ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں نازل کی اللہ نے اس کے ساتھ کوئی بھی دلیل، نہ شرک کی کوئی دلیل ہے، نہ بدعتوں کی کوئی دلیل ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ حرج کیا ہے؟ اب جب کوئی بات جب جواب نہیں آتا نا اس بات کا، تو ہم کہتے ہیں حرج کیا ہے اس میں؟ پھر کیا ہو گیا، حرج کیا ہے؟ حرج یہی تو حرج ہے کہ جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم نے نہیں کرنا، جیسے جو طریقہ آپ نے کیا وہ ہم نے کرنا ہے. اسی طرح سنت یہ بھی ہے کہ جو نہیں کیا اس کو نہیں کرنا ہے، دین کے معاملے میں، دنیا کی نہیں بات کر رہی، دین کے معاملے میں. کیونکہ فٹ سے پھر آگے جواب دیتے ہیں، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا جہازوں میں سفر کرتے تھے، آپ پھر جہازوں میں کیوں جاتی ہیں؟ تو بھائی جہاز دنیا کی چیز ہے، دین کی نہیں ہے. دین کے معاملے میں جیسے ہم نے ابھی بات پڑھی بھی ہے کہ دین کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی، جو وحی تھی، جو حق تھی. دنیا کے معاملے میں تو آپ کو فرمایا بھی نہیں کہ آپ بھی خچروں کے اوپر سواری کرنا شروع کر دیں، یہ بھی یہ نہیں آپ کو فرمایا کہ یہ دین ہے، آپ بس اس کے اوپر چلیں گے. اپنی دنیا کے معاملات میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن دین کے معاملہ جہاں پہ آ جاتا ہے وہاں پہ نہیں ادھر سے ادھر ہو سکتے. ان یتبعون الا الظن، یہ نہیں پیروی کر رہے مگر گمان کی، بس ان کے خیالات ہی ہیں. وما تهوى الانفس، اور جو خواہش کرتے ہیں نفس، جو نفس چاہتے ہیں، بس دل کرتا ہے نا تو پھر وہ کرتے ہیں، اور صرف گمان ہے. آپ دیکھ لیں آج بھی، آپ کسی مشرک سے پوچھ لیں کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے اس کی، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، بس گمان ہے، بس خیالات ہے. اس نے سوچا، اس نے کہا، اس کو خواب آ گیا، اس نے ایسے کر دیا، اس نے یہ کر دیا. بت پرستی جو ہے نا، شرک جو ہے، وہ گمان کی پیروی ہے. اور نمبر ٹو کیا ہے؟ خواہش نفس کی. کیوں خواہش نفس کی کیوں کہا گیا؟ نفس کیا خواہش کرتا ہے بتائیں، نفس کیا خواہش کرتا ہے؟ میرا آپ کا نفس کیا خواہش کرتا ہے؟ وہ خواہش یہ کرتا ہے کہ بس میرا جو دل کرے وہ کروں، میرا دل کر رہا ہے سو جاؤں میں سو جاؤں، میرا دل کر رہا ہے کہ میں رمضان میں بھی کھانا کھاؤں تو میں کھاتی رہوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں فجر پہ بھی نہ اٹھوں تو فجر پہ بھی نہ اٹھوں، میرا دل بس کرتا ہے کہ میں فن کروں، ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو خواہش نفس اس کا مطلب کیا بتاتی ہے؟ کہ مرضی کرو اپنی. اب بت انہوں نے کیوں بنائے؟ اس لیے کہ وہ تو بیچارے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، وہ انہوں نے کیا بولنا، انہوں نے نہیں کہنا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، ایسے نہ کر، ایسے چل، انہوں نے کیا کہنا؟ کچھ بھی نہیں کہنا. تو یہ پھر اچھے لگتے ہیں، یار عبادت کی عبادت بھی ہو گئی، اپنا آپ کو سیٹسفائی بھی کر رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ ضرورت رکھی ہے کہ وہ کسی کی پوجا کرے. وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھی ہے یہ انسان میں ضرورت. انسان بھٹک جاتا ہے ادھر ادھر کے بتوں کی پوجا کرنے لگتا ہے، اس کے آگے سجدہ کر رہا ہے، اس کے آگے ماتھا ٹیک رہا ہے. تو یہ نفس نے تراشی ہوئی ہیں چیزیں، کیونکہ نفس چاہتا ہے کہ اپنی منمانیاں کرے، نفس چاہتا ہے کہ وہ کرے جو اس کا دل جو انسان کا دل کرتا ہے بس مرضی, جس کو ہم کہتے ہیں نا بس دل یہ چاہتا ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ, بلکہ انسان تو چاہتا ہے, سورہ قیامہ میں نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان تو کیا چاہتا ہے کہ بس وہ فسق و فجور کا جو عادی بنا ہوا ہے تو بس وہی کرتا رہے, اسی میں پڑا رہے. اگر وہ اللہ کی مانتا ہے, اللہ کو مانتا ہے تو پھر اس کی ماننی پڑے گی, اس کی مانتا ہے تو پھر کئی چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. لیکن میں فسق و فجور کو کیسے چھوڑوں, میں تو اس میں پڑ چکا ہوں. جب اللہ کو مانتا ہے تو قیامت ماننی پڑے گی, قیامت کو مانتا ہے تو حساب کتاب کا ڈر پڑ جائے گا, پھر کیسے کروں پھر یہ. تو چھوڑو ان ساری چیزوں کو, بتی رکھ کے اس کو پوجنا شروع کر دو, نہ کچھ بولے گا نہ کچھ کہے گا, نہ اس کی کوئی ڈیمانڈ ہوگی. سمجھ آ گئی بات کہ کیوں کہا گیا کہ تحول انفس, خواہشات کرتے ہیں نفس, نفس بڑا پھولتا ہے ان باتوں سے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى, اور البتہ تحقیق آ گئی ان کے پاس ان کے رب کے پاس ہدایت, تب بھی یہ جا کے ان کی پوجا کرتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی بات ہی سمجھ نہیں آئی, کوئی پتہ ہی نہیں چلا. ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے, پیغام آ چکا ہے, تب بھی یہ زن اور خواہشات کے پیچھے لگے ہیں. دیکھیں جب ہدایت آ جائے اس کے بعد بھی انسان اندھا رہے تو پھر وہ خواہش نفسی اور کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتا دیا کہ کیا دو راستے ہیں زندگی گزارنے کے, یہاں تو یہ راستہ ہے جو خواہشات کا ہے اور یہاں اللہ کا راستہ ہے. پھر بھی انسان وہ راستہ چھوڑ دے اور وہ خواہشات پہ ہی چلتا رہے تو وہ اندھا بن کے رہنا چاہتا ہے. پھر خدا کیا ہے؟ قرآن, قرآن آ چکا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا تھا تبھی فرما دیا تھا کہ اب میری ہدایت تمہارے پاس آتی رہے گی, جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے تو اجر ہے, اور جو اس ہدایت کا انکار کرے گا اس کو جھٹلائے گا اس کے لیے جہنم. تب بھی بتا دیا تھا. عمل انسانی ما تمنا کوشچن ہے, یا انسان کے لیے وہ ہے جو وہ تمنا کرے؟ بس خواہشات کرتے چلے جانا, جنت مجھے مل جائے, یہ ایسا ہو جائے, بس وہاں پہ تو نہ میرا کوئی حساب کتاب ہو, اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے. بس یعنی تم جو ایسے خواہش کرو گے ویسے ہی ہو جانا سب کچھ. خواہشات کرنا تو بڑا آسان ہے. دیکھیں ہم خواہشات یہاں پہ کریں کہ ہم ملینئر ہو جائیں, بلینئر ہو جائیں, اور ہمارے محل ہوں اور ہمارے خادم ہوں اور یہ دنیا ہی جنت بن جائے, ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. دنیا کے معاملے میں دیکھو ہم سب کتنے سیانے ہیں, ہم اتنے عقل مند ہیں سب کہ ہمیں پتہ ہے جب تک محنت نہیں کریں گے, جو اب نہیں کریں گے, کوئی کام کاروبار ہاتھ ہلائیں گے نہیں, تب تک کچھ نہیں بنے گا. تب تک گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہے. تو ہم محنت بھی کرتے ہیں, ہاتھ پیر بھی ہلاتے ہیں, ہم مشقت بھی کرتے ہیں, ہم دوڑ بھاگ بھی کرتے ہیں, لیکن جنت کے بارے میں ہم سب اس قدر ریلیکسڈ ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ جنت بس ایسے ہی مل جائے گی, اس کے لیے کچھ نہیں کرنے کی ضرورت. یہاں کے لیے تو کرنے کی ضرورت ہے, وہ مفت ہے. اس کے معاملے میں ہماری عقل کہاں چلی جاتی؟ اس کے معاملے میں, جنت کے معاملے میں ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ اس کے لیے بھی تو محنت کرنی ہے, اس کے لیے بھی تو ہاتھ پیر ہلانے ہوں گے, اس کے لیے بھی تو کوئی مشقت میں اپنے آپ کو ڈالنا ہوگا. تو یہ بات شیطان ہمیں کیسا ہمیں دھوکہ دیتا ہے, کیسے ہمیں ایک وہاں پہ آیا نا سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ بس وہ وشفل تھنکنگ میں ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی جنت مل جائے گی, ایسے ہی ہمیں, ہم نے نہیں آگ میں جانا, کچھ نہیں ہوگا, کوئی فرق نہیں پڑتا, جنت ہمارے لیے ہی بنائی گئی ہے. اللہ اکبر. اسی طرح آج ہم وشفل تھنکنگ میں رہتے ہیں, ہم آج سمجھتے ہیں کہ بس جنت ہماری ہی ہے اور بغیر محنت کے مل جانی ہے. ایسا پھر ہم دنیا کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ گھر بنانا ہے تو اس کے لیے محنت کر رہے ہیں, اس کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں, ہم نے کوئی چیز خریدنی ہے تو اس کے لیے ہم جمع کر کے رکھتے ہیں, کرتے ہیں نا کچھ نہ کچھ, اپنے نفس کو بھی کنٹرول کرتے ہیں, بڑا اپنے آپ کو دیکھ بھال کے چلتے ہیں. پھر آخرت کے بارے میں ایسا کیوں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس خواہشات سے ہی مل جائے گی؟ یہاں پہ بھی خواہشات کرتے رہو, یہاں پہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر. کتنی کھلی کھلی آیات ہے, کتنی کھلی آیات ہیں, پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھ کے ہمیں لاجواب کر دیا. کیا انسان کے لیے وہ ہے جو وہ تمنا کرتا ہے؟ خواہشات کے سہاروں سے چیزیں نہیں بنا کرتی, پھر بھی ہم اپنے آپ کو بس تھپکاتے رہتے, نہیں کچھ نہیں ہوتا. فللہ الآخرۃ والاولی, اللہ کے لیے ہی ہے پچھلی بھی اور پہلی بھی. پچھلی کون سی؟ یعنی آخرت. اور اولی پہلی کون سی؟ یعنی جو اس وقت ہمارے لیے پہلی کون سی ہے؟ دنیا ہے نا. اور آخرت کیا ہے؟ وہ پچھلی ہے, آگے ہے وہ. تو دنیا اور آخرت اللہ ہی کے لیے, مطلب کیا؟ ایک تو لی جو ہے لام تملیک ہے, یعنی اللہ مالک ہے ان کا, دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. اور نمبر ٹو کیا؟ کہ لام استحقاق ہے, اللہ کا حق ہے, اس کو اختیار ہے ان کے اندر, جس کو چاہے عطا کرے. وَقَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ, اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں. اب جو فرشتوں کی کیوں بات آئی؟ کیونکہ لات منات عزا وغیرہ فرشتوں کی ہی, انہوں نے ایک بتوں کی شکل میں انہی کی ایک تمثیل بنائی ہوئی تھی. یہ کتنے ہی آسمانوں میں فرشتے ہیں, لا تغنی شفاعتہم شیئا, ان کی شفاعت کچھ کام نہ آئے گی. اب یہاں ان فرشتوں کی بھی بتا دی بے بسی کہ ان کا کوئی اختیار نہیں ہے اللہ کے آگے. وہ تو لب نہیں کھول سکتے, وہ تو زبان نہیں کھول سکتے, وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے. جن کے اوپر تم آج تکیہ کیے ہوئے اور سوچے ہوئے, وہ سفارشیں کر دیں گے کیونکہ وہ اللہ کے مقرب ہیں. دنیا کے بھی کام وہ بنوا دیں گے کیونکہ وہاں پہ وہ کہہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ مان جائیں گے. اور یہ آخرت کے بھی معاملات, وہاں پہ جا کے ہم کھڑے ہو جائیں گے, انہوں نے ہماری سفارشیں کرنی ہیں تو ہم پار ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نبا میں فرمایا, رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا, کوئی اتنی جرت نہیں کر سکے گا وہاں پہ کہ بول سکے. یوم تقوم الروح والملائکہ تو صفا, الروح جو ہے جبرائیل امین, اتنے بڑے فرشتے, اتنے مقرب فرشتے ہو کے, اور باقی فرشتے بھی صفوں میں ہوں گے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا, کوئی بات نہیں کر سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے, وہ بھی سیدھی سیدھی صحیح بات کرے گا. ایسے نہیں اپنی مرضیوں سے شروع کر دے, تقریریں شروع کر دے وہاں پہ. ہم یہاں پہ صفائیاں لوگوں کی پیش کرنے لگتے ہیں, لمبی لمبی تقریریں کر لیتے ہیں. چاہیں تو مجرم کو ہم متقی اور ولی بنا کے پیش کر دیں, وہاں پہ ایسا نہیں چل سکتا. تو کم من ملک فی السماوات, کتنے ہی فرشتے ہیں, کتنے ہیں فرشتے. فرشتوں کا حساب تو ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے جو آیات پڑھی تھیں اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہ فرشتے جو ایک دفعہ بیت المعمور کا طواف کر لیں, ان کی دوبارہ باری نہیں آتی. اسی سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ کے فرشتے کتنے ہیں. وما یعلم جنود ربک الا هو, اللہ کے لشکروں کو سوائے اس کے کوئی بھی نہیں جانتا. آسمان میں بالشت بھر جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ قیام رکوع یا سجدے میں نہ ہو. اور آسمانوں کی ڈائمینشنز آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ آسمان کی وسعت کتنی ہے. اور پھر وہاں ایک بالشت بھر جگہ نہیں ہے, آسمان چرچرا رہا ہے ان کے بودھ سے کہ اتنا فرشتہ ہے وہاں پہ. اور آسمانوں کی کیا بات کرنی, زمین پہ کتنے فرشتے اللہ تعالیٰ نے مختلف کاموں کے لیے معمور کیے ہیں, اور کہاں کہاں اللہ کے فرشتے ہیں, اللہ کے لشکر کہاں کہاں ہیں کہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے, سوچ ہی نہیں سکتے. کم من ملک, کتنے ہی فرشتے ہیں اس سماوات آسمانوں میں, لیکن لا تغنی شفاعتہم شیئا. یہ نہ سمجھنا کہ وہ اللہ کے قریب ہیں. کوئی فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں, کوئی فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر آتا تھا, کوئی فرشتہ ہے جو انتظام اور سنبھال رہا ہے, تو پتہ نہیں ان کی اتنی سیو ہو جائے گی یہی کچھ ہمیں بچا لیں گے. نہ, الا مگر سوائے اس کے, من بعد ان یاذن اللہ, کہ اللہ اذن دے, اللہ تعالیٰ اجازت دے کسی کو بولنے کی. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کرے کسی کی, مگر صرف وہ جب اجازت دے گا. لیکن اجازت کس کو دے گا؟ لمن یشاء, جس کے لیے وہ چاہے, وہ یرضی, اور جسے وہ راضی ہو. اب یہاں پہ چاہنا کس کے لیے؟ جس کے لیے وہ چاہے. یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ جو سفارش کرنے والا اس کے لیے بھی اور جس کے لیے وہ سفارش کرے وہ بھی, جس کے لیے اللہ چاہے گا اس کے لیے کر سکے گا. خود سے خود نہیں کر سکتے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں اپنی ماں کی سفارش کروں, میرا جی کر رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی سفارش کروں, ایسا نہیں ہوگا. یہ تو سفارش کا اصل میں کانسیپٹ اگر ہم سمجھ لینا ایک دفعہ تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. سفارش کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے دنیا میں سفارشیں ہوتی ہیں, ایسے نہیں ہیں. یہ شفاعت کیسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں ان فرشتوں, فرشتے سفارش کریں گے لیکن اور ابھی میں نے آپ کو حدیث بتائی کہ ایک آدمی نبی بھی نہیں ہوگا لیکن اس کی شفاعت سے اتنے لوگ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ شفاعت کریں گے, فرشتے بھی کریں گے, انبیاء بھی کریں گے, عام لوگوں میں بھی کوئی لوگ کریں گے, لیکن وہ کون ہوں گے؟ کسی کا دل کیا اس نے ہینڈ ریز کر دیا اور پھر وہ سفارش کرے, ایسا نہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو اختیار دے, اور اللہ تعالیٰ کیوں اختیار دے گا کسی کو اور کس کو اختیار دے گا؟ جس سے وہ راضی ہو, جس سے وہ خوش ہو. اب ہم کہیں کہ کئی لوگوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہے, کیا ابراہیم علیہ السلام سے نہیں اللہ تعالیٰ خوش؟ خوش ہے اللہ تعالیٰ بے شک, لیکن ان کی سفارش اپنے باپ کے لیے کیا مانی جائے گی؟ سب سے بڑی دلیل آپ دیکھ لیں گے, نوح علیہ السلام سے کیا اللہ راضی نہیں؟ بالکل راضی ہے. کیا ان کی سفارش قبول ہوگی اپنے بیٹے کے لیے؟ نہیں. تو پھر کیا پتا چلا ہمیں اس بات سے؟ اس سے پتا چلا کہ یہ جو شفاعت کی اجازت ہوگی نا, یہ تو صرف ان کا مقام اور مرتبہ لوگوں میں دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھو اللہ کے کتنے مقرب ہیں, کتنے پیارے ہیں اللہ کو, اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے گا کہ یہ کھڑے ہوں. جیسے ایک ٹیچر ایک کلاس کے اندر گئے مانیٹر کو کہ آپ کھڑے, پہلے سے اس کو نام بھی دیا ہوں, مثلا نہیں ایک میں ویسے بتا رہی ہوں, کوئی اس کے ساتھ ریزیمبلنس تو نہیں ہے لیکن جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے. تو ان کو کہہ دیا جائے کہ آپ نے سفارش کرنی ہے, آپ نے کھڑے ہو کے فلاں بچوں کے نام لینے ہیں کہ ٹیچر ان کو ایکسکیوز کر دے. تو وہ جو بچہ ہے اس کو پہلے سے بتایا ہے, اس کو پہلے سے پتا ہے یہ لوگ ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے گا, وہ پہلے سے ہاتھوں میں پرچیاں نہیں ہوں گی, دل میں ڈالے گا کہ فلاں کے لیے یہ سفارش کریں, اور اللہ تعالیٰ ان کو اذن دے گا کہ آپ کھڑے ہوں, تب وہ شفاعت کریں گے. تو پھر اس میں اپنی مرضیاں کہاں سے آ گئی؟ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ, بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر, لا یسمون الملائکۃ, البتہ وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے, تسمیت الانسا, نام عورتوں والے. یعنی وہی لوگ ایسا شرک کرتے ہیں کہ ملائکہ کو دیویاں بناتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پہ. دیکھیں, آخرت پہ ایمان نہ ہونے کو شرک کے ساتھ جوڑا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کا ایمان ہی تو جب ڈھیلا پڑتا ہے تو یہ سب مصیبتیں آتی ہیں, شرک کی اور گناہوں کی اور کئی طرح کی خرافات آتی ہیں. یہ اب اس کے پیچھے بیس دیکھیں تو ایمان بالآخرہ کمزور ہوتا ہے. ایمان بالآخرہ جتنا مضبوط ہوگا انسان اتنا ہی ڈرے گا, کوئی بات بھی اللہ کے اوپر گھڑنے سے پہلے ڈرے گا, اپنے عقیدے میں کوئی چیز کی آمیزش کرنے سے پہلے ڈرے گا. اس کو پتا ہوگا میں نے جواب دینا ہے, وہ ایسے نہیں کہ جو چاہے کرتا پھرے. خواہشات نفس ہوتی ہیں نا شرک کے پیچھے, وہ خواہشات نفس کے پیچھے نہیں چلے گا, وہ تو اللہ سے ڈرتا ہوگا. اس لیے کتنا ضروری ہے ایمان بالآخرہ, کیونکہ وہی شرک سے بچا سکتا ہے. انسان کو ڈر ہو اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا, تبھی وہ ڈرے گا, ہائے میں اگر خواہش نفس کے پیچھے چل کے ان بتوں کو مانتا ہوں تو یہ تو میرا تو کام خراب ہو جائے گا وہاں. تو جو اپنی عقیدہ آخرت کو مضبوط کرتا ہے وہ پھر شرک سے بچ سکتا ہے. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ, اور نہیں ان کے لیے اس کا کوئی علم, یعنی کس چیز کا علم نہیں ہے؟ اس شرک کا کوئی علم نہیں ہے ان کے پاس, یعنی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے, کوئی نبی نے آ کے ان کو نہیں کہا. حتیٰ کہ ایون یہاں تک آپ دیکھ لیں کہ جتنی الہامی کتابیں جن کے بارے میں بھی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اتری ہیں, چاہے وہ تورات ہے, انجیل ہے, ان میں بھی آج تک کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پوجا کرو عیسیٰ علیہ السلام کی, یا ایسی کوئی بات یتبعون الا الظن, نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی. پھر وہی بات ہے کہ یہ صرف دماغوں سے گھڑی ہوئی باتیں. وان الظن لا یغنی من الحق شیئا, اور یہ ظن کی پر بیس کر کے کسی کے فیصلے نہیں ہوں گے کہ حق کو پیچھے کر دیا جائے, جی آپ کا گمان چونکہ یہ تھا تو ٹھیک ہے ہم آپ کا ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. نہیں, حق کے مقابلے میں یہ کچھ کام نہیں آئے گا. حق اپنی جگہ, وہ اللہ تعالیٰ نے اس دن حق کے بیس کے اوپر فیصلے کرنے ہیں جو چیز حق ہے, نہ کہ لوگوں کے گمانوں کے, کہ آپ کیا سمجھتے تھے اور آپ کیا سمجھتے تھے, اور آپ اس کے اندر اپنی رائے دیں اور آپ چرب زبانی سے جو بھی بولتے جائیں, ایسا نہیں ہونا. آج دیکھیں گمانوں کی بیس پہ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں. گمان ہی ہے نا کہ فلاں قبر والے سنتے ہیں, وہ پھر سن کے ہماری اور پھر وہ اللہ کے آگے بیان کرتے ہیں, اور پھر کون سی سند ہے, کہیں تو لے کر آؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ قبروں میں بھی جا کے لوگ سنتے ہیں, اور لوگوں جب میں دنیا سے چلا جاؤں میری قبر پہ آ کے مجھ سے مانگا کرنا, میں تمہاری سفارشیں کیا کروں گا اللہ کے سامنے. جب باقی شفاعت کی باتیں آئی ہیں تو کہ یہ بتانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے, نعوذ باللہ. گمان ہی ہے, وہ گمان ہی ہے, اس کو خواب میں آ گیا, اس کو ایسے ہو گیا. بھائی سوائے انبیاء کے باقی لوگوں کے خواب کوئی وحی نہیں ہوتے کہ ہاں وہ بھائی اللہ کی طرف سے آئے ہیں. شیطانی خواب بھی ہو جاتے, شیطانی خیالات بھی آ جاتے, تو ہم اپنی کیسے گارنٹیز لے سکتے؟ بس گمانوں کی بنیاد کے اوپر یہ اتنی دفعہ پڑھ لو تو ایسا ہو جائے گا, وہ ایسے ہو جائے گا. گمان ہی گمان ہے, ہم نے اپنی پوری اپنے دین کو گمانوں کی بیس پہ رکھا ہوا, تو گمان سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ اس کا گمان تھا, یہ فلاں بزرگ کا گمان تھا. پھر ان دا اینڈ کیا فرمایا گیا, فعارض عمن تولا, اے نبی اعراض برتے اس سے جو منہ موڑے. کس چیز سے منہ موڑے؟ ان ذکرینا, ہمارے ذکر سے. جو ہمارے ذکر سے منہ موڑ جاتا ہے آپ بھی اس سے منہ موڑے. کیوں کیوں؟ اس لیے آگے پتا چلتا ہے ولم یرد الا الحیات الدنیا, کیونکہ وہ نہیں چاہتا مگر دنیا کی زندگی. وہ کیوں اللہ کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے؟ کیونکہ اس کی سٹارٹ بھی اور اس کا اینڈ بھی, اس کی ابتدا بھی اور اس کی انتہا بھی دنیا کی زندگی ہے. وہ اسی کے اندر اتنا گم ہے, اسی کے فائدے, اسی کے نقصان, اسی کی باتیں, اسی کے لیے جینا اور اسی کے لیے اس کا مرنا ہے. آخرت تو اس کی ڈکشنری میں نہیں, آخرت سے غافل ہے. ایسے لوگوں سے یہ راز برتی ہے. اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے, ہم لوگوں کے لیے کتنا ضروری ہے یہ بات کو سمجھنا کہ جس کا ارادہ آخرت کا ہی نہیں ہے, جو آخرت بھولا ہوا ہے, جس کی ساری محنت, مشقت, وقت, صلاحیتیں, مال دنیا کے لیے لگ رہا ہے اور بس یہیں میں وہ گھلا جا رہا ہے, اس کے سارے مشغلے, اس کی ساری باتیں, اس کے سارے انٹرسٹ بس یہیں ہیں, یہیں کے ساری دوڑ بھاگ اس کی یہیں کی ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک انسان وہ بھی اپنی آخرت سے غافل ہو کے دنیا میں ہی غرق ہو جائے. کیونکہ جب انسان ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو ظاہر ہے جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں ان کا اثر تو لیتے ہیں نا. کسی نے کہا کہ انسان وہی ہوتا ہے جو اس کے ارد گرد کے پانچ لوگ ہیں ان کا ایوریج نکال لیں تو وہ انسان ہوگا. جن کے ساتھ بھی وہ رہتا ہے, جن جو بھی آپ کے ارد گرد ہیں پانچ لوگ, ان کا ایوریج آپ بنتے ہیں. تو جن کے ارد گرد آپ رہتے ہیں, جن کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں, جن کی سوچ کو ہر وقت سنتے ہیں, جن کی باتوں میں ہر وقت لگے رہتے ہیں, وہ جو باتیں کریں گے آپ کے بھی ذہن کے پر وہی حاوی رہیں گی نا. تو جن کے اندر بس دنیا ہی کی محبت ہے, وہ بس یہیں کا ارادہ رکھتے ہیں, آخرت کے لیے انہوں نے نہیں کچھ کرنا, اس کا یا تو یقین ہی نہیں ہے, یا اس کی سوچ ہی ذہن میں نہیں ہے, یا اسے اتنے غافل ہیں بھول ہی چکے ہیں اس کو. تو تم ایسوں کے ساتھ مت رہو, ان سے اعراض برتو. ہم کہتے ہیں اعراض برت کے کیا کریں, ہمارے تو دوست سارے ایسے ہی ہیں, دوستوں کا تو رنگ چڑھے گا. پھر ہم کہاں سے لے کر آئیں اتنے نیک لوگ, اتنے بڑے ایسے لوگ, نیکوں کی صحبتیں کہاں سے لائیں؟ دیکھیں اگر آپ کو کوئی علماء وغیرہ, کوئی ایسے لوگ نہیں ملتے اپنے ارد گرد, آپ کے اپنے جیسے ہی لوگ ہیں. اب آپ کہتے ہیں اور علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا بھی ایک سعادت ہوتی ہے, ان کے ساتھ وقت گزارنا بھی ایک خوش نصیبی ہوتی ہے, وہ نہیں اگر آپ کو ملتی تو کم از کم, کم سے کم لیسٹ تھنگ یہ ہے کہ انسان ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے جن کو کوئی آخرت کی فکر ہو, کوئی اس کا غم ہو, کوئی اس کی طرف سوچ ان کی ہو. کم از کم یہ اپنا کرائٹیریا رکھیں. دیکھیں انسان جو کچھ خود ہوتا ہے نا اسی طرف دوڑتا ہے. اگر میرے نزدیک پیسہ ہی سب چیز ہے تو میں بھاگوں گی اس طرف، میری بلا سے کوئی دنیا کے پیچھے جا رہا ہے، آخرت کو اس نے اپنا گول بنایا ہے، مجھے کیا، بس پیسے والے ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھوں گی تو میں بھی پتہ نہیں پیسے والی کہلاؤں گی، یا پتہ نہیں ہم فیل گڈ کرتے ہیں شاید، تو بس ان کے ساتھ ہم بیٹھے رہے ہیں، بس یہ بڑے بڑے لوگ ہیں نا، یہ جس کی جو زندگی کی پرائیورٹیز ہوتی ہیں نا، وہ نظر آتی ہیں اس کی زندگی میں کہ وہ کدھر اس کی انٹرسٹس ہیں، کدھر اس کے شوق ہیں، کدھر کو بھاگتا ہے وہ لوگ بھی ایسے ہی تلاش کرتا ہے، وہ پوری مجلس میں سے دیکھے گا کون لوگ ہیں، بڑے اونچے، بڑے واہ واہ، ان کے کپڑے، ان کی گاڑی اور ان کی چیزیں دیکھ لی، ان کے گھر دیکھ لیے، بس اسی کے ساتھ دوستی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے فارد امن تب اللہ ان ذکرینا، جو ہمارے ذکر سے غافل ہے کیوں اس کے ساتھ بیٹھتے ہو، اسے اعراض کرو جس کی بس دوڑ دنیا ہی ہے، کیونکہ یہ تمہارا بھی کام خراب کر دے گا، یہ اچھا انفلوئنس نہیں ہوگا، کیونکہ انسان لیتا ہے اثر اپنی کمپنی سے، اپنے ارد گرد والوں سے، اور ہمیں اگر دیکھنا ہے نا کہ میرے اندر کیا ہے تڑپ اور طلب اور میرے گول کیا ہے، ہم اپنی کمپنی دیکھ لیں. اچھا میں نے آپ کو مثال بتا دی کہ جو ایسے لوگ ہیں وہ ایسوں کے پیچھے، اسی طرح جن لوگوں کو کرسی کا بہت ہوتا ہے کہ بھائی پوزیشن والے ہوں، وہ آپ دیکھیں کہ وہ تو تلوے چاٹنے پہ آ جاتے ہیں ان لوگوں کی جن کے پاس کوئی کرسی ہے، ان کے گھروں کے چکر لگاتے ہیں، ان کو ایسے گفٹ دیتے ہیں، ان کو ایسی مٹھائیاں دیتے ہیں کہ بس ان کے ساتھ تعلقات ہمارے بن جائیں، دے ڈونٹ کیئر کہ ان کا مطمئن نظر دنیا کی زندگی ہے، ان کا ارادہ یہیں کا ہے، یا یہ اللہ کے ذکر سے کتنے غافل ہیں، دے ڈونٹ کیئر، بس ان کو ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ رہنا. تو جو اپنی آخرت سیف کرنا چاہتا ہے نا، سیکیور کرنا چاہتا ہے، اس کو فکر ہے کہیں ضائع نہ ہو جائے، کہیں نقصان نہ اٹھا لوں، وہ اعراض کرے ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے سے جو منہ موڑے ہوئے اللہ کے ذکر سے. یعنی اللہ نہیں چاہتا کہ وہ لوگ دنیا پرستوں کے ساتھ بیٹھے، وہ کہ اپنے آپ کو بھی ضائع کر دیں گے پھر. اور آپ دیکھ لیں دنیا میں ایسے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں وہ بس ان کی بھاگ دوڑ بس دنیا کی ہے، کچھ لوگ ہیں ان کی بھاگ دوڑ آخرت کی طرف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے ذالک مبلغہم من العلم، دنیا ہی ان کا مبلغ ہے علم کا. یعنی کیا مطلب مبلغ علم کا، انتہا ان کے علم کی نا بس دنیا ہی ہے، اگر انہوں نے بات کرنی ہے تو یہی بات کرنی ہے کہ آج کل کدھر لگائے جائیں پیسے تو پھر فائدہ ہوگا، انہوں نے بات کرنی ہے تو ان کو یہ پتا ہوا کہ سٹاکس آج کل کون سے اوپر جا رہے ہیں، انہوں نے بات کرنی ہے تو یہی کہ پولیٹکس میں کون آگے ہے. مبلغ ان کا یعنی ان کی انتہا، جو ان کی لمٹ ہے، جو ان کا یعنی جو ان کا میکسیمم، جو ان کا وہ ہے نا سٹینڈرڈ، یا وہ صرف دنیا ہے. جبکہ مسنون دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اتنی پیاری دعا ہے، اے اللہ دنیا کو میرا سب سے بڑا غم نہ بنا دینا کہ میں اس کے غموں کے اندر ہی پڑی رہوں. جب ظاہر ہے دنیا کے غم ہی چھائے رہیں گے ہمارے اوپر، تو آخرت ہمیں کیا یاد رہے گی، کیا اس کی فکر رہے گی، فکریں یہاں کی نہیں ختم ہوتی، پریشانیاں یہیں کی نہیں ختم ہوتی. اللہ مجھے یہ میرے لیے سب سے بڑا اکبر ہمینا، سب سے بڑا غم نہ بنا دینا، ولا مبلغ علمینا، اور نہ میرے علم کی انتہا اس کو بنانا. میرے علم کی ان کی انتہا دیکھیں نا، دنیا کا علم ہی ہے نا، فیشن کا ان کو پتا ہے، اور جتنی آگے کریئرز بڑے بڑے ان کا ان کو پتا ہے، وہ سب چیزوں کا پتا ہے، بس یہ نہیں پتا کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے، اس کے لیے بھی کوئی کوشش کرنی ہے، اللہ کے ہاں حساب کتاب بھی کچھ ہے، اللہ کا ذکر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، قرآن، نماز، یہ چیزیں کہ ان کو کچھ نہیں ہے، بس یہ ان کا علم ہے. جہاں بیٹھیں گے وہاں پہ وہ ان کی باتیں، وہی چیزیں باتیں شروع کر دیں گے، دنیا کی پوری کنورسیشن میں ان کی میں کوئی ذکر ہی نہیں آئے گا اللہ کا، کوئی رسول کا، کوئی آخرت کا، کوئی اپنی فکر کا. ہم بھی دیکھیں کہ ہماری علم کی انتہا کہیں یہی تو نہیں رہ گئی، کہیں بس یہی جینا مرنا تو نہیں رہ گیا. اللہ اکبر. تو اس لیے جو لوگ جن کا مبلغ یہی ہو اور ان کے لیے اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام کچھ معنی نہ رکھتا، وہ دنیا جہان کے فلسفے اور فلسفیوں کو کوٹ کرتے ہوں لیکن قرآن کی ان کو کچھ نہیں پتا، نہ اس کی کوئی اہمیت ہے، بس دنیا کی طرف لپکتے ہیں, جہاں سے فائدے پتہ چلنا ہے نا, یہاں سے اتنا پروفٹ ہو جائے گا, اس طرف بھاگتے ہیں, اسی پہ راضی ہیں. اللہ اکبر, اسی پہ راضی ہیں, جنت کے شوق نہیں ہیں ان کے اندر. حالانکہ جنت کیا ہے؟ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی, کوڑا کتنا ہوتا ہے آپ نے دیکھا کبھی, وپ کوڑا جسے اس کو مارتے ہیں گھوڑے کو, یا ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے ان کو, مگر پھر بھی وہ دنیا کے پیچھے ریجے جا رہے ہیں. ان کو جنت کی نہیں ہے کوئی کہ ہمیں جنت کی کوئی جگہ مل جائے, وہ دیکھی جائے گی. وہ کیسی باتیں کرتے ہو, مولویوں والی باتیں کیا کرنی شروع کر دیں ان کو, یہ باتیں یہ ذکر ان کو وحشت دلاتے ہیں, ان کو سٹریس ہو جاتا ہے, وہ پریشان ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ذکر نہ کرو, دنیا کی ذکر کرتے رہو, کیونکہ یہیں کی بھاگ دوڑ ہے نا, اور یہیں رہنا چاہتے ہیں, یہاں سے جانا بھی نہیں چاہتے کبھی. اللہ اکبر. تو اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا وقت نہ لگاؤ, ان سے اعراض کرو. ہم بھی دیکھیں ہماری سوچیں, ہمارے غم, ہماری فکریں, ہمارا علم دنیا کی حد تک ہے یا آخرت ہے, اور اپنے آپ سے ہم سوال کریں اصل مسئلہ ہمارے لیے کس چیز کا ہے, اصل فکریں ہماری کیا ہیں, ہمیں غم کدھر کے لگے میں ہیں. اسی طرح اپنی صحبتوں کو چیک کریں, کہیں ایسی صحبتیں نہیں تو نہیں ہیں کہ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہی کبھی نہیں ہوتا, کہیں وہ صحبتیں نہیں ہیں کہ تو نہیں ہے کہ جو آپ کو بھی کوئی اللہ کی بات کرنے نہیں دیتے, اگر آپ کو بھی کہتے ہیں چھوڑو چھوڑو, اگر ایسا ہے تو بدل دیں ایسی صحبتوں کو. کوئی چیز اللہ سے زیادہ ہمیں پیاری نہیں ہونی چاہیے اور اس کے ذکر سے زیادہ پیاری نہیں ہونی چاہیے. دوستیاں قربان کریں ایسی دوستیوں کو, ایسی دوستیوں کو کیا کرنا جہاں پہ میرے رب کا ذکر نہ ہو, جس کے لیے رب محبوب ہے, کیا وہ اتنی قربانی نہیں دے سکتا؟ نہیں نہیں, وہ دوست ہمیں بہت پیارے, مزہ بڑا آتا ہے ان کے ساتھ, لطیفے بڑے سناتے ہیں وہ, کیا کرنا ایسے دوستوں کو جو اللہ ہی بھلا دے, کیا کرنا ایسی مجلس کو جہاں پہ آخرت کی فکر ہی بھول جائے. ان ربک ھو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وھو اعلم بمن اھتدی, بے شک تیرا رب ہے وہ زیادہ جانتا ہے اس کو جو بھٹک گیا اس کے راستے سے, اور وہ زیادہ جانتا ہے جس جو ہدایت پا گیا. تو پھر بس جاننے کی حد تک یہ رہے گا؟ نہیں, پھر اسی جاننے کی بیس کے اوپر قیامت کے دن فیصلے بھی ہونے, جس کا مطلوب, جس کا مقصود, جو چاہتا بھی دنیا ہے اور جس کا مقصد ایم ان لائف بھی دنیا ہی بن چکا ہے, پھر اللہ کو بہتر پتا ہے اس کا, اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون ہدایت پا گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى